قل یا ایھا الکافرون, قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون اے کافرو, لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا, ما اس کی کہ جس کی تم تعبدون عبادت کرتے ہو, لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا, ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو یعنی آئندہ کرو گے, ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں, ولا انا عابدن اور نہ میں عبادت کروں گا, ما عبدتم جس کی تم عبادت آج تک کرتے رہے ہو, ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو یعنی کرو گے, ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں, لکم تمہارے لیے ہے دینکم تمہارا دین, ودیا اور میرے لیے ہے دینی میرا دین. یہ جو نون کے نیچے زیر ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں دینی تھا, وہ یہ کو حذف کر دیا, زیر اس پر دلالت کرتی ہے. یہ سورت جو ہے یہ کافروں کی اس خواہش پر نازل ہوئی تھی. کافر کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی آخر ہم جو اتنی دشمنی ہماری بڑھ گئی ہے ہم اس کو کسی طرح سے سمیٹیں, تو اس کے لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ ایک سال ہمارے ساتھ مل کر عبادت کیا کریں جن کی ہم کرتے ہیں لات اور عزہ یہ منات وغیرہ, اور ایک سال ہم آپ کے ساتھ مل کر جو آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کو نماز کا طریقہ یا جو بھی آپ بتائیں گے ہم آپ کے ساتھ کر لیا کریں گے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو اگر تو سچا ہے تو چلو کچھ سچائی ہم میں آ جائے گی تیرے ساتھ جو ایک سال کریں گے عبادت, اور اگر ہم کچھ سچے ہیں تو چلو تجھے کچھ نہ کچھ ٹھیک مل جائے گا اور پھر لڑائی بھی ختم ہو جائے گی, مل جل کر ہمارا کام جو ہے وہ چلتا رہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پھر یہ سورت نازل کی جس میں دیکھیے کتنے بار بار کتنے زور سے لا اعبد ما تعبدون یعنی میں اب اس وقت نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, نہ میں اب کرتا ہوں اور ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ آئندہ کروں گا. عابد اسم فاعل ہے جو کہ یعنی جملہ اسمیہ بنا دیا, پہلا جملہ تو فعلیہ ہے اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا جس میں کہ قوت زیادہ ہوتی ہے دوام زیادہ ایک جیسے عادت ہے, تو نہ میں اب اس کی عبادت کرتا ہوں جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو. اور وہ کہتے تھے کہ چلو آپ عبادت بھی نہ کریں ایک دفعہ ہمارے بتوں کو جا کر استلام جیسے حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہیں یا ہاتھ لگا دیتے ہیں, آپ ہمارے بتوں کو جا کر ہاتھ ہی لگا دیا کریں چلو پھر بھی ہم راضی ہو جائیں گے کوئی ہم زیادہ اصرار نہیں کرتے. تو اللہ نے یہ بات کہوائی کہ ان سے صاف کہہ دو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت بالکل نہیں کروں گا, بلا انتم عابدون ما اعبد اور تم نہ آئندہ تم سے بھی یہ توقع نہیں ہے کہ تم عبادت کرو اس کی جس کی میں کرتا ہوں. یعنی اب بڑا مشرک کون ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانے اللہ کو بھی مانے اللہ کی بھی عبادت کرے اور اوروں کی بھی کرے, تو وہ اللہ کی تو کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ بلا انتم عابدون ما اعبد اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جس طرح کی میں کرتا ہوں ویسے تم نہیں کبھی بھی کرو گے. اور ویسے بھی دیکھ لو آج کل دنیا میں عام مسلمان اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی, اب اگر قربانی کریں گے اللہ کے نام کی تو گیارہویں دیں گے پیر کے نام کی, اور حالانکہ گیارہویں بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک کھلا ہوا شرک کوئی واضح بت کے نام کی کرے کسی اور یعنی ہندو کرتے ہیں اپنی دیوی اور دیوتاؤں کے نام کی بالکل اسی قسم کا کھلا ہوا شرک ہے وہ. تو یعنی توحید جب تک نہ ہو اس وقت تک اللہ کی عبادت کا تصور ہی نہیں. ویسے مشرکین مکہ سب کا خراب کرتے اپنے جانور رکھتے, اللہ کے نام کا بھی جانور رکھتے اور اپنے بت کے نام کا بھی جانور رکھتے. اگر فرض کر لیے گا کہ اللہ کے نام کا مر گیا تو کوئی حرض نہیں, اللہ تو بہت امیر ہے بہت بڑا ہے, اور اگر خدا نخواستہ ان کا بت کے نام کا مر گیا تو پھر کہتے بڑا نقصان ہے اللہ کا حضور لگا دیتے اللہ کو محروم کر دیتے. اللہ کے نام کا بھی کرتے اور بتوں کے نام کا بھی کرتے لیکن کیونکہ وہ اللہ کو دور سمجھتے تھے اور اپنے معبودوں کو قریب سمجھتے تھے جیسے آج کل کے مشرک, گیارہویں والا پیر نہ ناراض ہو رہا اللہ بشک ناراض ہوتا رہے کیا فرق پڑتا ہے, اگر پیر راضی ہوگا تو وہ اللہ کو خود ہی ٹھیک کر لے گا کبھی ناراض بھی اس کو ہونے دے گا. یاد کر کے مشرکوں کا یہی ہے گیارہویں مس ہو جائے, ہم نے دیکھا ہے بہت جگہ کہ اگر گیارہویں نہ دے تو اما بوڑھی گھر والی جو ہوتی ہے وہ کہتی بس خیر نہیں اب خیر نہیں کوئی نہ کوئی آفت آئی کی آئی, اور گھر کا اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو بالکل کبھی ڈر محسوس نہیں کرتے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے کہ خدا کا عذاب نہ آ جائے ہم اللہ کو نہیں مانتے کو بالکل کوئی ڈر نہیں ہوتا. تو اسی طرح کے وہ مشرک تھے. اور یاد رکھیے گا شرک ہر زمانے میں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے, شرک شرک ہی ہے. شرک میں نے اللہ کا شریک بنانا, خواب وہ بت کو بنا لو, خواب وہ کسی مزار کو بنا لو, اور خواہ کسی زندے کو بنا دو, خواہ کسی مردے کو بنا دو, شرک شرک ہے. اور توحید توحید ہے. توحید جیسے پہلے پیغمبروں کی تھی, جیسے صحابہ کی تھی, اور آج بھی توحید وہی توحید ہے. اور شرک جیسے مشرکین مکہ کا تھا, آج کل وہی شرک آج کل چلتا ہے. یہ جو اکثر لوگ اس میں لوگوں کو نا عبادت جو ہے اولی مالی اور بدنی, ذکر اوکار کرنا, یہ پہلے عبادت ہوتی تھی, اپنے معبودوں کے نام کا وظیفہ کرتے, پھر وہ صدقہ خیرات قربانیاں اپنے معبودوں کے نام پر کرتے, ان کو جھاڑو دیتے, وہاں اعتکاف بیٹھتے, بیٹھ کر اپنا بہت بہت وقت بیٹھنا, جیسے ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ اس طرح کافی کافی دیر بیٹھتے, جھاڑو دیتے, صفائیاں کرتے, چراغ جلاتے, بہت کچھ ان کی تعمیر وغیرہ میں محنت مشقت اور ثواب سمجھتے کہ یہ ہمارے معبود راضی ہوں گے. اور یہی تینوں عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں. التحیات للہ ہے, والصلوات والطیبات. التحیات تمام زبانی عبادتیں, والصلوات تمام بدنی عبادتیں, والطیبات تمام مالی عبادتیں للہ اللہ کے لیے. توحید تب جا کر ثابت ہوتی ہے. اب اگر ایک آدمی نماز پڑھ لے اللہ کے نام کی اور بعد میں وظیفہ کرے رسول کے نام کا, یا وظیفہ کرے کسی پیر کے نام کا, تو اب یہ ہے کہ اس کی قولی عبادت جو تھی وہ اللہ کی بھی ہو گئی, اس نے نماز پڑھی, اور قولی عبادت اس نے اپنے پیر کی بھی کر لی, وہ بھی اس کی عبادت ہو گئی. تو توحید کب بنتی ہے؟ جبکہ خالص ہو, غیر کا اس میں کوئی نام و نشان کوئی حصہ نہ ہو. تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا تمہارا دین کبھی نہیں مل سکتا, شرک اور توحید دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اگر توحید ہے تو شرک نہیں, اگر شرک ہے تو توحید نہیں. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. میرا دین کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت. اور تمہارا دین کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت. لیکن دیکھو آج کل ملا ہوا ہے, سب کچھ چل رہا ہے. یعنی اللہ نے اپنے نبی سے یہ بات کہی کہ تو بائیکاٹ کا مستقل اعلان کر دے کہ میرے تمہارا آپس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اور یہاں ہمارے ہاں کوشش یہی ہوتی ہے کہ بریلوی شیعہ دیوبندی سارے بھائی بھائی مل جل کر رہو. اور یہی بات کافر کہتے تھے کہ اے نبی آ ہم سے مل جل کر. یعنی اب دیکھو نعرے لگتے ہیں, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, پھر گیارہویں والے پیر کا نعرہ لگانا, یہ اس قسم کے. اب جب ایک ہوں گے تو ان نعروں میں یہ بھی شریک ہوں گے, وہ کہیں گے نعرہ حیدری, وہ کہیں گے یا علی, یہ چپ رہے یا بولے, لیکن شریک تو ساتھ ہو گئے نا. یہ اس لیے یہ محال ہے, یہ ناممکن ہے کہ آپس میں کبھی کفر یعنی شرک اور توحید کا کمپرومائز ہو جائے, یا مواحد کا اور مشرک کا کبھی آپس میں سمجھوتا ہو جائے. اور یہ کوشش جیسے کہ آج کل کوشش کرتے ہیں, پہلے بھی یہ کوشش کافروں نے خود کی, اور یہی لوگ آج کل کوشش کرتے ہیں کہ مل جل کر رہے. کیوں؟ قدرتی بات ہے, جب وہ ملے گا مشرک ملے گا مواحد سے, مشرک کو تو کچھ فائدہ پہنچ جائے گا, لیکن مواحد کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. یعنی ایک حق والا اگر باطل والے سے کمپرومائز کرے, اس سے سمجھوتا کر لے, وہ مل جل جائیں, تو کیا معنی ہو گئے؟ حق والا اوپر تھا, باطل والا نیچے تھا. جب دونوں کا سمجھوتا ہوگا تو پھر کیا صورت ہوگی؟ دو ہی صورتیں ہیں سمجھوتے کی, یا تو نچلا اوپر چڑھ جائے, باطل کو چھوڑ دے حق پہ چلا جائے, پھر تو ایک ہو گئے, مذہب ایک ہو گیا. اور اگر اپنے اپنے مذہب پر رہیں اور پھر سمجھوتا کریں تو کیا ہوگا؟ اوپر والا نیچے مرے تو آئے, اوپر والا نیچے گرے تب ان کا کمپرومائز ہو سکتا ہے, ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے جب بھی حق اور باطل کو ملانے کی دعوت دی جائے گی, نقصان ہمیشہ حق والے کا ہو. اور اس یہی وجہ ہے کہ یہ دعوت ہمیشہ باطل والے دیتے ہیں, حق والا کبھی یہ بات نہیں کہتا کہ مل جل کر رہو. اگر وہ حق والا ہے, اسے شعور ہے, اسے احساس ہے, تو اس کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اگر میں ان کے ساتھ ملوں گا تو میں اوپر سے نیچے گروں گا, میرا مقام گیا, جب میرا مقام گیا تو میں برباد ہو گیا, میری توحید ساری ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے دیکھیے ایک بات کو کتنی دفعہ, لا اعبد ما تعبدون, میں بات نہیں کرتا اس وقت جس کی تم بات کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم بھی بات کرنے والے نہیں جس کی میں بات کرتا ہوں اللہ کی واحد یکتا. ولا انا عابد ما عبدتم, پھر دوبارہ دہرایا کہ میں آئندہ بھی کبھی عبادت نہیں کروں گا. ما عبدتم یہ ماضی میں, جس کی تم آج تک کرتے چلے آ رہے ہو, بلان تم عابدونا، اور نہ تم عبادت کرو گے ما عابد، جس توحید کو میں مانتا ہوں اس کو تم نہیں کبھی مانو گے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا عمل تمہارے ساتھ میرا عمل، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. یہ سورہ شورا میں آتا ہے نا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے. اور یہاں یہ کہہ دیا لکم دینکم، تمہارا دین جو کہ بک سکتا ہے، جو کہ بدل سکتا ہے، اور میرا دین میرے ساتھ. اور یہ ہمیشہ بات جو ہے یہ یاد رکھنے کی ہے، باطل والے ہمیشہ، جہاں تک دیکھ لو کبھی دیوبندیوں سے گفتگو ہونا، یہ ہمشی پڑھنی چاہیے نہ پڑھنی چاہیے، دوستی ساری وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، پڑھ لو تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ پڑھ لو تو بھی کوئی حرج نہیں، رفع دین کر لے تو حرج نہیں، نہ کر لے تو حرج نہیں. وہ کہتے ہیں نا چلو یہ تو گرے گا نا، اس کا تو بیڑا غرق ہوگا، سنت کو چھوڑے گا، حق کو چھوڑے گا، چلو یہ آ جائے. لیکن اہل حدیث کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. چنانچہ راول پنڈی جب مولانا غلام اللہ خان کے ساتھ مناظرہ ہونے لگا تھا تو پولیس نے مداخلت کر دی، تھانے میں بلا لیا. تو مولوی غلام اللہ خان نے تھانے دار کو بڑا پریس کیا اور اس کو اچھا خاصا کہا کہ دیکھو یہ شرارت کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بھی تمہاری بھی ہو جاتی ہے، ہماری بھی ہو جاتی ہے. تو تھانے دار بڑا خوش ہوا، دیکھو نا کیسی صلح کی بات ہے کہ دیکھو یہ کوئی شرارت نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں تمہاری بھی ہو جاتی ہے، ہماری بھی ہو جاتی ہے. ابھی ان سے آصف القادر گئے، ان کو بھی تھانے بلا لیا، وہ بھی چلے گئے. تو تھانے دار کہنے کا دیکھو یہ کیسی صلح کی بات کرتے ہیں کہ ان کی بھی ہو جاتی ہے، ہماری بھی ہو جاتی ہے، پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. تو آصف القادر نے کہا کہ دین کو اپنا نہیں، پنچایتی نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول کہیں کہ ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ہوتی تو ہم کہیں گے نہیں ہوتی. میرے اور ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھوتا کرنا ہے، کوئی پنچایت ہے، کبھی مل جل کر فیصلہ کر لو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن یقرأ فاتحۃ الکتاب، جو الحمد نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو جاتی ہے؟ اب تھانے دار کی سمجھ بات آئی کہ دین اس مولوی کا ہے یا میرا ہے؟ دین تو وہ ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے. اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ لا صلاۃ ہوتی نہیں ہے. مولوی صاحب سے میں نے کہا لا صلاۃ کہ میں نے کیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ جی ہو جاتی ہے؟ تو ہمیشہ باطل والا جو ہے وہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ باطل کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کا کوئی سٹینڈ نہیں ہوتا، وہ جھک جاتا ہے، وہ آپس میں مل جل کر کچھ نہ کچھ کمپرومائز کے لیے. اور حق والا اگر حق کو سمجھتا ہو، حق کو کہ ہاں، اگر وہ بےچارا ایسے ہو جیسے ہمارے کمشنر صاحب ہیں، اب یہ اکثر جگہ تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے، کوئی دیوبندیوں کے پیچھے بھی پال لو، بریلویوں کے پیچھے بھی پال لو، ان کے پیچھے بھی کر لو، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، جو منافق نہیں پھیلانی چاہیے. اب جسے پتا نہ ہو، بے شک نام کا حدیث ہو، جسے پتا نہ ہو وہ تو یہ بات کہہ سکتا ہے. اور اگر کوئی حق کو پہچاننے والا ہو، حق کو سمجھنے والا ہو، تو وہ لازمن یہی کہے گا لکم دین حکم ولی دین، تمہارا دین پنچایتی، تمہارا دین اپنا بنایا ہوا، جو مرضی جیسے مرضی چینج کر لو. ہمارا دین تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے اصول کی طرف سے آیا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز، لچک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں کچھ ہم ڈھیل یا جھول رکھ لیں تاکہ آپ اس میں کچھ سمجھوتے کی صورت ہو جائے. جی دیکھیں سیاسی کمپرومائز کی یہی صورت ہے، جیسے مثلا اتحاد والوں نے دیوبندی، بریلوی، شیعہ یا یہ اہل حدیث نعرے لگتے تھے، جلسے ہوتے تھے اکٹھے، کہ دیکھو بھائی جب تک ہم لوگ اہل حدیث تمہارے جلسے میں موجود ہوں کوئی شرکیہ نعرہ نہ لگے، مطالبہ ہمارا ضرور پیش ہو، ہم بھی مطالبہ کریں کہ بھٹو کو اتار دیا جائے، تم بھی مطالبہ کرو، لیکن کوئی نعرہ حیدری، نعرہ رسالت کوئی نہیں لگے گا. چلو ٹھیک ہے، جیسے حضور نے یہودیوں سے کمپرومائز کیا تھا کہ ہم دفاع کے طور پر، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو ہمارے مذہب پر جس سے زد پڑتی ہو. اور اگر یہ ہے کہ جی تم اپنا عہد بتانا، ہم بیٹھے سنتے رہیں گے. سمجھائی بات آپ کے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کوئی ہم پر حملہ کرے گا تم ہمارا ساتھ دو گے، یہ تھا. لیکن یہ کہ تم جب ہم ہو تو تم اپنے کفر اور شرک کو ترقی دو. چاہتے لائل پور میں ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے جب اہل حدیث ساتھ ہوتے اور بریلوی نعرے لگاتے، بعض اہل حدیث جو ذرا غیرت والے تھے وہ تو کہتے بھی تمہیں شرم نہیں آتی تم یہاں بیٹھے ہوئے اور نعرہ حیدری یا علی لگ رہا ہے، تو وہ دوسرے کہتے دیکھو جی یہ متاثر ہے، اسے کہو چلا جائے بس. یعنی اگر یہ امتیاز نہ ہو مذہب کا تو پھر کیا باقی رہ گیا، ساری بات ختم ہو گئی.
عبدالقادر جیلانی بھئی غوث پاک کو اللہ کے سوا ہو سکتا ہی نہیں کوئی بھی. غوث کے معنی فریاد رس، مدد کرنے والا، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد میں سننے والا، مصیبت میں کام آنے والا، اور وہ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ چلو جی اذا جاء، جب آ جائے نصر اللہ، مدد اللہ کی، والفتح، اور فتح، فتح آ جائے یعنی مکہ فتح ہو جائے، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوجوں کی فوجیں، ٹولیوں کی ٹولیاں، فسبح، پس تسبیح کر، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور اس سے بخشش مان، انہ کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا. یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی اس میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ کا مشن جب مکہ فتح ہو جائے گا اور عرب میں اسلام پھیل گیا تو سمجھے گا کہ آپ کا مشن جو تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا، وہ پورا ہو گیا. عرب میں اسلام پھیل گیا تو پھر آپ اپنے چلنے کی تیاری کریں. چنانچہ اس کے لیے کیا صورت ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی عبادت، ذکر، اذکار کثرت سے کریں. یعنی موت کی تیاری جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی جو زندگی پہلے گزر چکی ہے اپنے ماضی کو یاد کرے، اور اگر اسے کوئی اپنے اس میں یاد آئے کہ مجھ سے فلاں غلطی ہوئی، فلاں غلطی ہوئی، اس کے لیے توبہ استغفار کرے. اللہ انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو موت کی تیاری یہ ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ جو بڑے خوش ہوئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا اور اپنی فتح کی آمد کا ذکر کیا ہے کہ جب ایسا ہو جائے اور دین کو ترقی ہو اور مسلمان قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہونے لگ جائیں تو سمجھے گا کہ یہ بہت وہ ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کریں. فسبح بحمد ربک واستغفر. لیکن حضرت بکر صدیق نے، حضرت عبداللہ بن عباس جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ بصیرت عطا کی تھی، وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس صورت میں آپ کی موت کی اطلاع ہے کہ آپ کی موت کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے. چنانچہ ترجمہ دیکھیے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح آ جائے یعنی مکہ فتح ہو جائے. عرب کے لوگ جو تھے وہ اسی انتظار میں تھے کہ اس نبی کو مکے والوں کے ساتھ نپٹنے دو. اگر اس نے مکہ فتح کر لیا، بیت اللہ پر اس کا قبضہ ہو گیا، تو یہ سچا نبی ہے، پھر مسلمان ہو جائیں گے. اور اگر مکے والوں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا، یہ ناکام ہو گیا، انہوں نے اس کو قتل کر لیا، تو ایسی صورت بربل آ گئی، تو پھر یہ جھوٹا نبی ہے، ختم ہو جائے گا معاملہ. چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا اور پھر اس کے بعد آپ نے حجۃ الوداع کیا اور بہت خاک کے ساتھ مسلمانوں کا وہ بس عرب والے، تو پھر دھڑا دھڑ قبیلوں کے قبیلے، پہلے تو اکا دکا کو ادھر سے آیا کو ادھر سے آیا، دو فلاں قبیلے کے آئے بےچارے بھاگ دوڑ کر مسلمان ہو گئے. لیکن فتح مکہ کے بعد تو پھر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ مسلمان بہت مضبوط ہو گئے، اور قبائل کے قبائل اکٹھے، قوموں کی قومیں آ کر کلمہ پڑھ لیتی ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، مکہ فتح ہو جائے، برأیت الناس، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، یدخلون، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اسلام میں، افواجا، فوجوں کی فوجیں، یعنی بڑی بڑی تعداد میں لوگ آ کر مسلمان ہونے لگ جائیں، تو پھر فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، اس کا کثرت سے ذکر کریں، واستغفر، اور استغفار کثرت سے کریں. انہ کان توابا، اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ کوئی آپ کے ذمے گناہ ہوتے تھے، معاذ اللہ، نبی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے. نبی سے کوئی گناہ ایسا سرزد نہیں ہوتا جو قابل گرفت ہو یا سزا کے قابل ہو. لیکن نبی کا گناہ جو غلطی جس کے لیے نبی استغفار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بعض دفعہ ایک اولا چیز جو کہ نبی کے شان کے لائق تھی وہ نہیں کی نبی نے، اور کوئی ایسا کام کر لیا جو اس کی شان کے لائق نہیں تھا، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی شان کے اعتبار سے وہ ایک بات جو ہے وہ باہر کیف اس پر ایک بوجھ بن جاتی ہے جس کے لیے اس کو استغفار کرنا چاہیے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی معاذ اللہ کو ایسا گناہ کسی نبی سے بھی نہیں. مثلا اب دیکھو نا، گناہ آدم علیہ السلام کا ہے نا، آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، شیطان نے ورغلایا، اور کہا کہ یہ اللہ نے جو آپ کو منع کیا تھا. تو شیطان یہ کبھی نہیں کہتا خدا کا مقابلہ کر, تعبیر کرتا ہے, اس میں توڑ مروڑ کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو یہی کہا کہ اللہ نے جو تجھے روکا تھا اس لیے روکا تھا کہ اس وقت تو لائق نہیں تھا اس پھل کے کھانے کے, اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. ویسے اللہ کو کیونکہ تجھے یہی رکھنا منظور ہے اور اس کے لیے اللہ تجھے یہی پھل کھلائے گا تو یہاں رہے گا, اور اگر تُو نے یہ پھل نہ کھایا تو جنت میں رہ ہی نہیں سکتا. تو اب یہ اللہ کا حکم آیا کہ آیا کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو اس کو دیکھ دیکھ کھا لے. بس اس طرح سے مرغرایا اور وہ مغالطے میں آ گئے. لیکن جو ہی انہیں خیال ہوا کہ اللہ کا کیا حکم تھا اور میں کس غلطی میں آ گیا, تو انہوں نے فوراً توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا. اسی طرح سے مثلا ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑا, بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ من فعل بهذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کرتوت کس نے کی ہے, یہ کاروائی کس نے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم, یہ جو ان کا بڑا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اسی نے کیا ہے, ہمارے سامنے بچہ تو موجود ہے. اور یہ ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات تھی, لیکن باہر کا خلاف واقعہ تھی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی ایک بات ایسی بن گئی کہ جیسے گناہ کی صورت ہے, چنانچہ وہ شرمائیں گے کہ خدا سے جا کر کیا بات ہوگی, قیامت کے دن جب لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں, تو اپنا یہی معذرت کریں گے کہ مجھے خدا کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں نے اس وقت یہ بات جو ہے وہ کہہ دی تھی جو خلاف واقعہ تھی. حالانکہ گناہ تو ہے ہی نہیں کوئی بھی, وہ تو بالکل واضح بات ہے اس قسم کی. تو یعنی پیغمبروں سے اس قسم کی بات ہو جاتی ہے جو کہ حقیقت میں واقعتاً گناہ نہیں ہوتا, تو اس کی صفائی بھی ضروری ہے. جیسا کہ چادر صاف, بالکل پیغمبر کی زندگی اس قسم کی صاف ہوتی ہے, چادر اپنے سفید رنگ کی ہو, معمولی سا بھی اس پر وہ ہو جائے گرد و غبار پڑ جاتی ہے, آدمی اس کو دھو کر, اگرچہ ایک تو ہے داغ پڑ گیا جس سے وہ بدنما معلوم ہوتی ہے, ایک ہے کہ چلتے پھرتے آتے جاتے ہلکا ہلکا غبار, اور وہ غبار جو ہے وہ بھی آخر دھلائی کرتے ہیں تو صاف ہوتا ہے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے باہر کا وہ غبار تو پڑتا ہی ہے, اگر کہ نبی کی چادر پر دھبا تو نہیں لگتا جس سے وہ بدنما ہو جائے, داغدار ہو جائے. نبی کی زندگی ایسی تو نہیں ہوتی, لیکن چونکہ دنیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے غبار تو پڑتا ہے, اس غبار کو دھونے کے لیے پیغمبر استغفار کرتا ہے. اور یہی بات اللہ نے یہاں کہی ہے, مستغفر, اے نبی اپنے رب سے بخشش مانگ, انہ کان توابا, اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرنے والا ہے, آپ کو جو تھوڑا سا بھی آپ پر گرد و غبار ہوگا اس کو صاف کر دے. جی
جی
نہیں, بعض جگہ اس کی تعویل ہی نہ کوئی بھی ہوتی. مثلا انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح دی ہے, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, یہاں بالکل واضح ہے. اگر دوسری جگہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین, اے نبی اپنے گناہ کے لیے بھی بخشش مانگ, ولی المؤمنین اور مومنوں کے لیے بھی بخشش مانگ. اچھا آپ دیکھو نا, یہاں بھی یہ معنی نہیں ہو سکتے تعویل والے, یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب ایسا ہو جائے تو آپ ایسا کریں, کیا کریں, تیاری کریں, اور تیاری کی صورت کیا ہے, فسبح بحمد ربک واستغفر, عبادت بھی کریں, ذکر اذکار بھی کریں اور استغفار بھی کریں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ استغفار کا حکم مومن کو ہو. تو یعنی
اللہ کے لیے تو آگے اللہ کے پاس ہوا گنا تو بھول سکے گا
جی,
اور پھر نماز میں بھی ایک آدھ دفعہ وہ دو دفعہ کمی ہوئی.
نہیں وہ گناہ وہ بھول ہے نا, وہ تو ہاں وہ بھول ہے. اگر دیکھو نا مثلا یہی عبداللہ بن ام مکتوم کو آپ نے جب وہ آپ سرداروں سے بات کر رہے تھے تو وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے, تو حضور نے ذرا کچھ اس کو برا بنایا, عبس عبطب اللہ ان جاہ الاما, آپ کی پیشانی پر یعنی بل پڑ گئے, تیوڑی چڑھائی آپ نے اور اس سے منہ پھیر لیا, اس وجہ سے کہ یہ نابینا یہاں آ کر دخل در معقولات کیوں کرتا ہے, میں ان سے بات کر رہا ہوں اور یہ آ کر گھس گیا درمیان میں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس میں تنبیہ کی, اور پھر حضور بعد میں کیا کہا کرتے تھے, عاتبا نہیں فی ہے ربی, جب کبھی وہ آتے عبداللہ بن ام مکتوم تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آدمی کے بارے میں رب نے مجھے مجھ پر عتاب مجھے ڈھانٹا تھا. یعنی یہی ایک حالت گناہ نہیں ہے. آپ چاہتے تھے بڑے بڑے ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے سردار ہوتے تھے اور وہ ظالم کمبخت یہ کہتے تھے کہ ہماری مجلس میں کوئی غریب گناہ گار ہے, یہ ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے. تو آپ چاہتے تھے کہ چلو یہ کمبخت اکیلے ہی آئے, میں ان کو کچھ سمجھاؤں. رغبت ہے نا شوق دین کی دعوت دینے کا. تو عبداللہ بن عمر مکتوم آ گئے تو آپ کے دل میں یہ کہ تو اپنا آدمی ہے, بعد میں مسئلہ پوچھ سکتا ہے, تیری تو گھر کی بات ہے, تو جو اسی وقت آیا ہے اور یہ پہلے ہی برت میں ہے تو کیوں آ گیا؟ اچھا اب جب گناہ تو کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو اپنا ہے تو اسے نہیں اس کو دھکیل رہا ہے اور جو ہے ہی نہیں ان کے تو پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ جیسے گھر میں بات تنبیہ کے طور پر یہ جو ہو جائے تو بظاہر گناہ نہیں ہے جس کو کسی اعتبار سے بھی گناہ نہیں کہہ سکتے, لیکن اللہ نے اپنے نبی کی تنبیہ اسی پر کر دی تو اسی کے لیے ہے بس. تب صرف انہ کان توابا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی استغفار بہت کیا کرتے تھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضور کو گناہ تو نہیں کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے لازمی بات ہے کہ کتنا بھی وہ ہو آخر گردو غبار فرسا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, گناہ تو یہ ہے جیسے چادر پر دھبا پڑ گیا, یہ گناہ ہے. اس کی زندگی داغدار ہو گئی کہ بھائی فلاں وقت اس نے زنا کیا تھا, فلاں وقت اس نے چوری کی تھی, اب یہ داغ پڑ گیا, اب وہ دھو رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, استغفار کر رہا ہے, وہ داغ ہے. ایک یہ ہے کہ چادر پر داغ تو کوئی نہیں پڑا لیکن چلتے پھرتے آتے جاتے گرد و غبار جو ہے تھوڑا بہت پڑ جاتا ہے, اس کو دھو رہا ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک صاف ہو جاتی ہے, داغ کا نشان جو ہے وہ نہیں جاتا. تو پیغمبر جو ہے کبیرہ گناہ یا کوئی ایسا گناہ جس سے ان کی زندگی داغدار ہو جائے ایسا تو کبھی نہیں ہوتا, لیکن یہی دنیا میں رہتے ہوئے تو مثلا کسی وقت جیسے اب وہ قرآن مجید میں ہے نا, آف اللہ عن کا لما دنتا لہم, اے نبی تو نے ان کو کیوں چھٹی دے دی؟ آپ نے گھر میں شہد کو حرام کر لیا, بیوی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے, تو آپ نے ہمارا کہ اچھا قسم کھا لے کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا لیکن کسی کو بتانا نہیں, اس پر تنبیہ آ گئی. اب یہ گناہ تو کوئی نہیں ہے کیونکہ حضور کو بدبودار چیز سے بڑی نفرت تھی. آپ کے پاس کھانا آیا جس میں لہسن کچھ کچا تھا, آپ نے وہ کھانا آتا وہ یوبن ساری کو بھیج دیا کہ تم کھا لو, کیونکہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور آپ لہسن سے پیاز سے اور کچھ چیز ایسی کوئی ذرا جس میں ہنک سی ہو ہلکی سی بو ہو اس سے آپ بہت پرہیز کرتے تھے, تو آپ نے وہ شہد کو بھی اسی وجہ سے حرام کر لیا, قسم کھا لی. لیکن اللہ نے اس پر تنبیہ کی کہ لیما تو حل ما حل اللہ لک, آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ تب تک بھی مرضات ازواج بیویوں کو راضی کرنے کے لیے, اللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے, اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا لیکن آپ نے بیوی کے گھر پر قسم کھا لی. تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں جن کو عام زبان میں گناہ نہیں کہہ سکتے لیکن نبی کی شان کے لحاظ سے وہ بات جو ہے نبی کے لیے ایک ایسی ہے کہ یہ بھی نہ ہو تو ٹھیک. چلو بھیا, نہیں مخلوق ثابت والی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ یعنی یہ اشتباہ یہ مغالطہ تو ہے ہی نہیں کہ اللہ نے اور نبی میں فرق ہو جائے. فرق تو یہ ہے کہ نبی پر اگر ذنب کا اطلاق ہو اور یہ سمجھ لیا جائے کہ جیسے عام گناہ کر لیتے ہیں نبی بھی گناہ کر لیتا ہے, اس سے نبی پر دھبا آتا ہے, اس لیے ذنب کے معنی ہم وہ کرتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے وہ معنی نہیں ہو سکتے. بھائی آپ اللہ کا نبی کا مقابلہ نہ کریں. یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ذنب کا لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا نبی کے لیے بولا جا سکتا ہے. یہاں مقابلہ اللہ اور نبی کا نہیں ہے, یہاں مقابلہ امتیوں کا اور نبی کا ہے کہ نبی کا سٹیٹس کیا ہے. نبی گناہ نہیں کرتا اگرچہ اللہ نے ذنب کا لفظ استعمال کیا ہے اور ذنب کا اطلاق عام چھوٹے بڑے ہر وہ چیز بھائی تجھے کرنی نہیں چاہیے تھی, یہ بات تجھے کہنی نہیں چاہیے تھی. عربی کے لحاظ سے یہ بھی اس پر بھی ذنب کا اطلاق ہے. اب ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ نبی کے لیے جو ذنب کا لفظ آتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے, یہ اس لیے, ورنہ یہ خدشہ نہیں کہ اللہ نے ذنب اس لیے کہا تھا کہ اس کی مشرکیت ثابت ہو جائے, یہ مطلب نہیں
ہے.
دیکھو نا اسی لیے تو وہاں یہ بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا، پیالہ خود ہی رکھوا دیا اور خود ہی نکال کر کہہ دیا کہ بھئی ہمارا پیالہ جو ہے اس کے ہاں سے نکلا ہے، تو بظاہر یہ ایک جرم ہے، بظاہر ایک جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ کدالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے کی یوسف کے لیے تاکہ یوسف علیہ السلام پر دھبا نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کدالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یہ چال ہم نے چلی یوسف علیہ السلام کے لیے تاکہ یوسف علیہ السلام پر اس پر دھبا نہ آئے، تو وہ کیا خدا نے وحی کی ہوگی کہ آئے یوسف یوں کر، لیکن اللہ بھی تو کرے گا نا قیامت کے دن، اللہ بھی تو قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ کرے گا، حکم دے گا چلو چھلانگے لگاؤ دوزخ میں. اچھا اب واقعتاً کہ اللہ کو دوزخ میں پھینکنا چاہے گا؟ نہیں، صرف یہ دیکھنا چاہے گا یہ جاتے ہیں کہ نہیں، صرف یہ دیکھنا چاہے گا کہ یہ جاتے ہیں کہ نہیں. چنانچہ جو لوگ چل پڑیں گے یہ سوچ کر کہ اگر نہیں جائیں گے تو خدا ویسے پھینک دے گا، وہ تیار ہو جائیں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ کیوں جل جائیں گے مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو یہ وہ ہیں کہ جن کو دنیا میں میں حکم دیتا چلو جہاد کے لیے، جی مر جائیں گے کیوں جائیں، چلو وضو کرو سردی میں، اجی سردی لگ رہی ہے وضو کیوں کریں، اور یہ جن کو میں نے حکم دیا اور چل پڑے ہیں، یہ جب دوزخ میں جانے کے لیے چل پڑے ہیں، اگر میں ان کو دنیا میں حکم دیتا چلو جہاد کے لیے یہ فوراً چل پڑتا. تو بعض دفعہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے، اگر تو اس کا واقعتاً کرنا مقصود نہیں ہوتا، مگر پہلے 50 نمازیں فرض کر دی اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا، اب پھر پانچ جو تھی پانچ ہی فرض ہیں، اب مقصود تو اللہ کا پانچ کا رکھنا تھا لیکن احسان کے طور پر 50 سے 5 رکھی، تو یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کھلا کام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جائز قرار دے دے، کسی کو ناجائز قرار دے دے، کسی کے لیے کوئی خاص رعایت کر دے، کسی کے لیے نہ کرے. اب مثلا یہ ہیلا دیکھ لو، ایوب علیہ السلام نے جب ان کی بیوی نے کچھ ایسا تو کر لیا، کسی سے اپنے بال کاٹ کر دے دیے، روٹی لے آئی یا کچھ اور بات ایسی کہہ دی تو ناشکری کا کلمہ زبان سے نکل گیا، تو ایوب علیہ السلام بیمار تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر مجھے اللہ نے صحت دی تو میں تجھے 100 دروا ماروں گا، تو نے یہ حرکت کیوں کی، تو نے یہ بات کیوں کہی. اچھا اب وہ اتنی وفادار بیچاری کہ سارے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بیچاری اٹھائے اٹھائے لیے پھر رہی ہے، اس نے جان تک قربان کر دی، جب اللہ نے ان کو صحت دے دی وہ تندرست ہو گئے. اب پہلا کام یہ ہے کہ مار دو بیوی کو، اب 100 دبا لگے تو کہاں بچے بیچاری عورت. اب دیکھو اللہ نے کیا تکلیف کر دی کہ اے ایوب جھاڑو لے، جس میں 100 تم کا ہے وہ مار دے، بس کافی تیری قسم پوری ہو جائے گی. اور حالانکہ قسم کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے، لیکن اللہ جہاں رعایت کر دے تو اس پر کوئی حرف تم نہیں کسی پر آ سکتا. نہ چلو آج کل کے نہ صحیح، وہ اس زمانے کے ہلکے بھی رکھ لو تو 100 تو پھر بھی بیچاری کا ستیہناش ہو جاتا. ہاں اس میں یہ تھا کہ 100 دبا لگایا جاتا، 100 دبا جو کہ ان میرڈ ہو شادی شدہ نہیں ہے اس کو زنا کی سزا 100 دبے تھی، اور قذف کی سزا جو ہے وہ 80. اب اگر اسے شادی شدہ کو جو نہیں ہے اس کو اگر 100 دبا لگایا جائے مر جائے تو حکومت ذمہ دار ہے، بھرنا پڑے گا. 100 سے بھی وہ مرتا نہیں تھا، اور میرے خیال میں یہ جو آج کل لگاتے ہیں فوجی، یہ تو میرے خیال میں 10-15 بھی ادھیڑ دیتے ہیں، بالکل ہی آدمی کو پرخ چڑھ جاتے ہیں. نہیں دیکھو نا، گناہگار ہونے کے معنی کیا ہے کہ خدا کی مرضی کے خلاف یہ کام ہے، اور جب خدا ہی کہے تو عین قانون ہے. اب دیکھو نا مطلب آپ یہ ہے، آپ اب یہ اپنا ٹی اے کا بل بنا لیں، ٹی اے کا بل بنا لیں، فرضی بنا لیں، آپ نے فرسٹ کلاس میں ٹریول نہیں کیا، آپ نے بل فرسٹ کلاس میں بنا دیا، اب یہ جی جرم ہے قانون. اور اگر وہی کہہ دیں جی آپ نے جس میں بھی سفر کیا ہم آپ کو فرسٹ کا کرایہ دیں گے، بس کوئی جرم نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو قانون ساز ادارہ ہے جب وہ کہہ دے کہ یہ بات یوں ہے پھر کوئی گناہ نہیں ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. تو چونکہ گناہ کا تصور اللہ کے ساتھ ہے، اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کام سے اللہ راضی نہیں، اور جو کام اللہ خود تجویز کر دے بس وہ ٹھیک ہے. اب دیکھو نا فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اور ہمیں کہہ دیا کہ نہیں اللہ کے سوا سجدہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے، خواہ نبی کو کرے، خواہ فرشتے کو کرے، کسی کو کرے تو مشرک، اور اگر اللہ کہہ کے کروا دے پھر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کہہ دیں مشرک. چلو بھائی دوڑا لو، اتنا ہی کافی ہے. تبت یدا، یہ تبا یا تبو کے معنی ٹوٹ جانا، تبت یدا ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، یدان تھا یہ دو ہاتھ، ید ایک ہاتھ، یدان دو ہاتھ، ابی لہبن ابو لہب کے، و تب یعنی پہلے جملہ دعائیہ ہے ٹوٹ جائیں، و تب اور ٹوٹ گئے، ما اغنا نہ فائدہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور اس نے جو اس نے کمایا کسب، سیصلا عن قریب داخل ہوگا وہ نارن آگ میں، ذات لہب جو کہ بھڑکنے والی ہے، لہب لاٹے نکلنے والی، وامرأته اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب وہ اٹھانے والی، حمالا حمل کے معنی اٹھانا، حمالا وہ بڑا ہی اٹھانے والی، حطب ایندھن کا گٹھڑ، فی جیدہا اس کی گردن میں، جید گردن کو، فی جیدہا اس کے گلے میں، اس کی گردن میں، حبل رسی ہے، من مسد کھجور کے پٹھے کی، یہ لیف اس کے پتے وتوں سے جو رسی بنتی ہے، یہ ابو لہب حضور کے چچے کا وہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیدائش ہوئی تو اس نے ایک لونڈی آزاد کی اور بڑا خوش ہوا کہ یہ میرے بھتیجا پیدا ہوا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے بڑا دشمن یہی بنا، یہاں تک کہ آپ جب کبھی جاتے تبلیغ کے لیے تو یہ پیچھے پیچھے ہوتا، لوگوں سے کہتا لوگوں میں اس کا چچا ہوں، میں اسے خوب جانتا ہوں، یہ بڑا جھوٹا ہے معاذ اللہ، اور ایسا ہے اور ایسا ہے. قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے خدا کے عذاب سے، یعنی ان کو تبلیغ کیجئے، تو پھر آپ نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی، یا سباہا، جیسا کہ وہ لوگ خطرے کے وقت آواز دیتے ہیں، تو لوگ بہت کافی جمع ہو گئے، آپ کے خاندان کے بھی کون ہے، تو ہر ایک نے کہا بھی یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو خاندان کے لوگ سارے جمع ہو گئے، تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن عن قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کبھی آپ سے یہ ایسا معاملہ نہیں ہوا جھوٹ کا، تو جو آپ کہیں گے ہم تسلیم کرتے ہیں. تو پھر آپ نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے، یہ جو دین ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، اسے چھوڑ دو اور توحید کو اختیار کر لو. تو اس ابو لہب نے اس وقت بہت جل کر بھنا کر اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جماعتنا، تو نے ہمیں اس کام کے لیے اکٹھا کیا تھا، یہ تبلیغ کے لیے کیسا تو نے ہم سے دھوکہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہی تبت یدا، یہ نبی سے کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ نے اس سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو کہ جھوٹے ہاتھ ہیں اور حق کے مقابلے کے لیے ہر وقت تلے رہتے ہیں. ابو لہب تو اس کا نام تو عبد العزا تھا، بڑا گندا سا نام تھا، مشرکانہ نام، لیکن یہ ہے کہ اس کا چہرہ گورا اور چہرہ سرخ دگ دگ کرتا تھا. تو اسی مناسبت سے چونکہ یہ ذات الحب دوزخ میں جائے گا جس کی لاٹیں بڑی تیز ہوں گی، تو یہ نام جو ہے بڑا اس کے لیے موزوں کہ لاٹوں کا باپ، آگ کا باپ. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے بد دعا کی تو ویسا ہی ہوا، اور بہت برا اثر ہوا اس کے، وہ عدسہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں وہ پھنسی نکلتی ہے، تو وہ اس میں یہ طاعون سمجھ لیں، اس کے ساتھ یہ مر گیا، اور بڑی بدبو 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، بہت بدبو آ رہی تھی، بلکہ چوہوں تک نے سنا، اس کے کان تک کاٹ لیے، کوئی اس کو دفن کرنے والا نہیں تھا. پھر ان کے خاندان والوں نے مزدوروں سے کروا کے اس کو لاٹھیوں کے ڈنڈوں کے ذریعے سے دھکیل کر اس کو گڑے میں پھینکا، بہت بری طرح سے اس کی موت ہوئی. جی نہیں، لے گئے اٹھا کر لے گئے، ہاتھ لگانا بھی اس کو برا سمجھتے تھے، نفرت بدبو اتنی، خدائی قہر جو تھا، خدا کا عذاب تھا.
دفناتے تھے، یہ مکے والے دفن کرتے تھے، آگ نہیں لگاتے تھے. بس روایتیں تو بہت ہیں، لیکن آسن دفن تو کرنا ہی تھا، مٹی میں دفن کیا، پتھروں میں تو کیا دفن کرنا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے جن ہاتھوں سے تبن لکا، اس نے حضور کے لیے کہا تھا تبن لکا، یوں ہاتھ جیسے بد دعا کرتا ہے وہ، تو اسی طرح سے اللہ نے اس کے جواب میں کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی وہ ختم ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے. اور پھر آگے خبر بھی دے دی، اللہ جو کہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، بتب کہ میں نے وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. اچھا چونکہ مالدار بڑا تھا اور ایسا آدمی کنجوس اور بخیل تو ہوتا ہی ہے، تو ہمیں جب اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، نہ اس کے مال کام آیا نہ اس کی کمائی کام آئی. مال سے مراد روپیہ پیسہ اور کمائی سے مراد اولاد. اس کی اولاد بھی بڑی تھی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی دو بیٹیاں اس کے لڑکوں کے نکاح میں تھیں. اس نے اسی غصے میں، جیسے آج کل نہیں ہے کہ جی یہ تو اہل حدیث ہو گیا، یہ تو وہ ہے، لڑکیاں چھوڑ دی ہم نے رکھ دیے، ان کا مذہب اور ہے. اس نے اس طرح سے کر کے لڑکیوں کے طلاقیں دلا دی، چھوڑ دیا ان کو. تو ماں کا سب سے مراد اس کی اولاد. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ماغنا عنہ مالہ، اس کے مال کام نہ آیا جو ورثے میں ملا تھا، وما کسب، اور جو اس نے خود کمایا تھا. جو بڑے خاندانی لوگ ہوتے ہیں، امیر گھرانے ہوتے ہیں، ان کو ورثے میں بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، پھر وہ اپنا کاروبار میں بھی بہت کچھ بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا نہ اس کا موروثی مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اس کے کام آیا جب اللہ نے اس کو پکڑ لیا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ سیصلا نارن ذات الحب، وہ عنقریب داخل ہوگا ایسی آگ میں جو کہ لاٹے مار رہی ہے، اس میں سے بہت آگ نکل رہی ہے. اور اس کی ممرات ہو اور اس کی بیوی بھی، اس کی بیوی ام جمیل بہت گندی عورت تھی، حضور کی بڑی دشمن، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی. اسی کی طرف اشارہ ہے، حمالت الحطب، وہ ایندھن اٹھا اٹھا کر لاتی، سر پہ اٹھا کر لاتی، اور جہاں سے حضور گزرتے وہاں یہ پھینک دیتی کچھ اپنے گھر جلانے کے لیے. کنجوس حالانکہ امیر تھے کافی، لیکن بڑی خصیص عورت، باہر سے لکڑیاں چن چن کر لانا اور حضور کے کانٹے میں بھی بکھیر، کانٹے وغیرہ بھی راستے میں بکھیر دینا، اور اپنا کام بھی آگ چلانے کا کرنا اس نے. تو فی جی دیا، اسی کہتے ہیں مری بھی اسی طرح سے، وہ اپنے اٹھائی ہوئی تھی، وہ رسی جو ہے وہ پیچھے کو گر گئی، وہ رسی گلے میں پڑ گئی، اسی سے وہ اس کی ہلاکت ہوئی. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، اور بعض اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اور ہو سکتا ہے دونوں باتیں صحیح ہوں، کہ یہ بھی ہوا ہو کہ اس کی موت یوں واقعہ ہوئی اور اسی طرح سے پھندے کے ساتھ وہ دو زخمی ہو، کہ وہی رسی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی بنا دے، اور اس قیامت میں دو زخمی جب وہ وہاں جل رہی ہو تو اس کی یہی کیفیت ہو. اب یہ دیکھنا کتنی خست ہے. کافروں کا ذکر تو آتا ہے، مثلا فرعون کا ذکر ہے، النار یورضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کہے گا اب فرعونیوں کو اس آگ میں داخل کر دو، ان کا یہ ذکر آتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ذلت اس کی ہے، ذلیل کیا ہے ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو، اور پھر یہ حضور کا چچا اور چچی، اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں، دیکھنا کسی کا چچا عین خاندان ہے. اب اس میں جب اسلام سے دشمنی ہو تو کوئی اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں. اللہ نے باقاعدہ سارے حضور کے مد مقابل جتنے کافر تھے، ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، ولید بن مغیرہ ہے، جو بڑے بڑے سرغنے تھے، کسی کا نام نہیں لیا، سب بس اشاروں کے ساتھ، ضمیروں کے ساتھ کام لیا. لیکن ابو لہب کا باقاعدہ اس کی جس نام سے وہ مشہور تھا، اور پھر اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا. اور یہ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دیکھ لو، نبی بھتیجا ہے، لیکن کوئی نہ دنیا میں کچھ کر سکا ان کے لیے، نہ آخرت میں کچھ کر سکے گا. دنیا کا بھی کہہ دیا کہ وہ یوں ہلاک ہوا، اور آخرت کی بات بھی کر دی کہ وہ دوزخ میں جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی بیوی بھی ساتھ ہوگی اور بہت بری حالت میں ہوگی. آخر نبی کا چچا، نبی کی چچی، تو جب یعنی اللہ کے رسول اپنے چچا اور چچی کو نہیں چھڑا سکیں گے، اور وہ اسی طرح سے آگ میں جلیں گے، تو آج کل کے یہ جو ہمارے بریلوی بھائی نعرے لگاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو یہ کس برتے پر، کس حوصلے پر کہ حضور ہمیں چھڑا لیں گے، جب ان کا چچا آپ کی آنکھوں کے سامنے دوزخ میں، اور اس کی آپ کی اس کی چچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلے گی، تو ان کو نہیں چھڑا سکیں گے. تو یہ جو دور کے ہیں، نہ کچھ لگیں، کہاں ادھر کی پیداوار اور کہاں وہ قریبی رشتے دار. تو اللہ نے نام لیا جو, تو اس میں یہ حکمت بھی ایک ضرور ملحوظ ہے کہ نبی کسی کو چھڑا نہیں سکتا, خواہ وہ کتنا بھی قریبی سے قریبی رشتہ دار ہو. وسیلے کا بھی رد ہو گیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی بس وسیلہ پکڑ لو, اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول تو خود وسیلہ بن رہے ہیں. آپ کو پکڑیں گے, محنت کریں گے کہ میرے لیے کوئی وسیلہ بن جائے, اور اللہ کے رسول بھتیجے ہیں اور اللہ کے رسول چاہتے بھی ہیں کہ میرا چچا ایمان لے آئے. وہ بہت سختی کرتا, آپ پھر بھی بڑی نرمی کے ساتھ اسے سمجھاتے. ابو طالب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, لیکن وسیلہ میسر آنے کے باوجود ان کی نجات نہیں. اب اس میں بہت بڑا رد ہو گیا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں جی وسیلہ پکڑو وسیلہ پکڑو. تو وسیلہ مل گیا ان کو, وسیلہ مل رہا ہے, لیکن ان کے پلے چونکہ کچھ نہیں, ایمان نہیں, توحید نہیں, اس لیے نجات نہیں. اگرچہ وہ بھتیجا ہے, نبی بھتیجا ہے, اور وہ چاہتا بھی ہے, وہ زور بھی لگاتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس سے یہ بات ہوتی گئی کہ اگر آپ کو کوئی کامل ولی مل بھی جائے, کوئی مرشد مل بھی جائے, آپ کسی کو پکڑ بھی لیں, جب تک آپ کے پلے کچھ نہیں ہوگا آپ کی نجات نہیں ہو سکتی, جیسا کہ ابو لہب کی نجات نہیں ہوئی یا ابو طالب کی نجات نہیں ہوئی. جی دیکھنا, یہ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس آئے تو آپ نے اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی, اللہ نے اجازت دے دی. آپ نے دعا کی اجازت مانگی, اللہ نے اجازت نہیں دی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. اور پھر اس کے بعد مسلم شریف میں کتاب الایمان میں شروع میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے غالباً یا حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یعنی آپ کے چچا نے آپ کی اتنی مدد کی, آپ کو پالا بھی اور پھر کافروں کے مقابلے میں بھی آپ کے ساتھ ڈٹتے رہے اور مقابلہ کرتے رہے, آپ کے چچا کو کیا فائدہ پہنچا اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دوزخ میں جل رہے ہوں گے, میرا چچا بھی اس طرح سے دوزخ میں ہوتا, لیکن اس نے چونکہ میرے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے اس کا فائدہ اس کو یہ پہنچا کہ وہ دوزخ سے وہ نکل آیا, اور اتنے جیسے پانی میں کو آ جائے گہری دوزخ آگ میں سے نکل آیا اور آگ کے اس حصے میں کھڑا ہو گیا کہ جہاں آگ اس کے ٹخنوں تک ہو, اوپر کے جسم کو آگ نہیں کہیں بھی لگے گی, صرف ٹخنوں تک آگ پہنچے گی. یعنی اس کو دو جوتے آگ کے پہنا دیے جائیں گے جس سے اس کا دماغ اس طرح سے پکے گا جیسا کہ ہنڈیا ابلتی ہے. اور کافروں میں کہتے ہیں کہ سب سے کم عذاب جو ہے فرمایا میرے چچا ابو طالب کو ہوگا, کیونکہ اس نے بہت ساتھ دیا آپ کا. ابو لہب تو مقابلہ کرتا تھا, پتھر مارتا تھا, آپ کو بہت ذلیل کرتا تھا, لوگوں میں آپ کی بڑی بدنامی, تان و تشنیر وغیرہ, لیکن ابو طالب نے تو بہت وہ کی, لیکن ایمان نہیں لایا, کلمہ نہیں پڑا. آپ نے کہا تھا یا عم قل لا الہ الا اللہ, اے چچا کلمہ پڑھ لے, تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو حضور کی والدہ کے بارے میں یہ ہے. تو مسلم شریف میں ایک آدمی آیا, کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے, ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں. تو وہ بیچارہ ذرا کو جیسے بجھ جاتا ہے, اس کا دل بڑا پریشان سا ہوا, ٹھنڈا سا ہو کر بیچارہ وہ چل پڑا. آپ نے اس کو بلا کر کہا تیرا باپ اور میرا باپ دونوں دوزخ میں. یہ مسلم شریف میں, یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. جی نہ مشکوٰۃ شریف میں نہیں, مسلم شریف میں ہے. تو اب یہ ایک دفعہ ہم نے یہ بات پوچھ لیتا ہے, کوئی آخر کرنی پڑ جاتی ہے. تو بس اس کے بعد کئی سال کی بات ہے, دو آدمی گھر آئے وہاں کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ حضور کے باپ کافر تھے اور وہ دوزخ میں ہیں. تو میں نے ان کے چہروں سے وہ بھانپا کہ وہ بہت گرو, کسی نے ان کو یہ لوگ اڑاتے ہیں نا پھر, اچھا جی یہ بھاپ بھی کتنے گستاخ, حضور کا باپ دوزخ میں, یہ تو جی کافر ہیں پکے. تو وہ آئے, ان کے چہروں سے میں نے دیکھا کہ یہ بہت جلے ہوئے اور بڑے غصے میں ہیں. میں نے ان سے کہا بھی میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہہ دوں کہ حضور کا باپ دوزخ میں ہے؟ یہ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ دوزخ میں ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے, میں نے ان کی کتاب جو ہے فقہ اکبر وہ نکال کر ان کو دکھائی کہ ماتا علی الکفر, کہ وہ دونوں کفر پر مرے اور وہ دوزخ میں ہوں گے. اور مسلم ابی حنیفہ میں بھی ملا علی قاری نے شرح کی ہے اس کی, اس میں بھی انہوں نے امام ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ماتا علی الکفر, اور وہ دائمی دوزخ میں رہیں. میں نے کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں, مجھ میں کیا ضرورت ہے کہ میں کہہ دوں کہ حضور کے باپ دوزخ میں ہیں یا آپ کی والدہ دوزخ میں ہے یا کافر ہیں. یہ تو امام ابو حنیفہ صاحب نے کہا ہے جس کو آپ مانتے ہیں, کہیے آپ ان کو مانتے ہیں کہ نہیں. کہ جی ہاں وہ بس میں نے کہا یہ ان کی بات ہے میں نہیں کہتا. تو ٹھنڈے سے وہ ہو گئے. اب مجھ پہ آئے تو وہ اس لیے تھے کہ مجھ پر یہ لگائیں کہ جی تم کہتے ہو یہ بات ہے. اب ہم نے کیا ضرورت ہے کیسے کہنے کی وہ ہے. میں کہوں نا کہ مسلم شریف میں ہے, جاہل لوگ ہیں سمجھتے تو ہے نہیں. اگر کہا جائے مسلم شریف میں ہے تو وہ کہے مسلم شریف کیا ہے, ہم نہیں مانتے اس کو کسی کو بھی. میں نے کہا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, پھر ٹھنڈا ہو گیا. اور حالانکہ یعنی بات تو واضح ہے, اب امام ابو حنیفہ نے اگر یہ بات کہی ہے تو انہوں نے اس حدیث کی بنا پر ہی کہی ہے نا, جو حدیثوں میں یہ روایت موجود ہے اسی کی بنا پر انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ ماتا عادل کفر, وہ دونوں کفر پر مرے ہیں. تو لیکن چونکہ وہ حدیث کی تو قدر لوگوں کے دلوں میں بالکل نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ حدیثیں کچھ بھی ہوں کوئی ان کا اعتبار نہیں, حضور کے باپ ہائے 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 سوال نہیں پیدا ہوتا. اور یہ شیعہ کا سارا اثر ہے, کیونکہ ابو طالب حضرت علی کے والد تھے. اب شیعہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ علی کا باپ دوزخ میں چلا جائے, وہ علی ہی کیا ہوا جس کا باپ دوزخ میں چلا جائے, وہ تو اللہ کو نہ چھوڑے. یعنی اللہ دوزخ میں بھیج کیسے سکتا ہے, یہ ان کا تصور ہے. پھر وہ زبان سے تو وہ یہ بات نہیں کہتے لیکن دل میں یہی ہے کہ وہ علی کیا ہوا جس کا باپ دوزخ میں چلا جائے, اور علی کیا ہوا جو اللہ اس کے باپ کو دوزخ میں بھیج دے. لیکن زبان سے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو جی ان کا باپ پھر بیٹا ایسا پیدا ہو جائے, کافر کا بیٹا ایسا کبھی نہیں ہوتا, باپ جو تھا وہ بھی مسلمان تھا. حالانکہ آپ سوچیں آخر پہلا کافر کسی مسلمان کے گھر ہی پیدا ہوا, آدم علیہ السلام پہلا انسان طے نبی ہیں, پھر کافر جو بھی پیدا ہوا کسی مسلمان کے گھر ہی پیدا ہوا ہوگا. اب یہ کہہ دینا جی کافر کا بیٹا مسلمان کا بیٹا کافر نہیں ہو سکتا یا کافر کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا, یعنی یہ باتیں تو غلط ہیں. جیسے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, اللہ زندوں میں سے مردے نکالے مردوں میں سے زندے نکالے, کافروں سے مومن پیدا کر دے مومنوں سے کافر پیدا کر دے. اب ابراہیم علیہ السلام کا باپ حضرت علی تو حضرت علی ہیں, اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی کی وہ شان تو نہیں ہو سکتی جو حضرت ابراہیم کی ہے. لیکن شیعہ کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے, یہ شیعہ کا خمینی کا بھی یہی عقیدہ ہے, یہ جو اس نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی اس نے یہ لکھا ہے. اور شیعہ کی ساری کتابوں میں یہ علامہ حائری ان کے بڑے مشہور مجتہد گزرے ہیں, ان کا عقیدہ شیعہ کا یہ ہے کہ تمام نبیوں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی افضل, سب نبیوں سے حضرت علی افضل ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے, نوح علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام سے, ہر نبی سے حضرت علی افضل ہیں, اور سب کا علم حضرت علی کے برابر نہیں. تمام نبیوں کے علم کو جمع کر لیا جائے سوائے حضور کا نام تو ویسے ڈر کے مارے نہیں لیتے, کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ حضرت علی حضور سے بھی بڑھ کر ہیں تو پھر ذرا کچھ کام خراب ہو جائے گا. تو پہلے نبی بیچارے چلے گئے, نہ ان کی امتیں نہ ان کے ماننے والے, تو اس لیے ان کا نام حقیقی, ان کا متفقہ عقیدہ ہے شیعہ کا کہ حضرت علی تمام نبیوں سے افضل ہیں, علم میں سب سے زیادہ ہیں, اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت علی کا باپ جو ہے وہ کافر ہو. اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, حتیٰ کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا خیر البریہ, اے مخلوق میں سب سے بہتر, حضور کو خیر البریہ کہہ کر بلایا. آپ نے نا مجھے نہ یہ کہہ, خیر البریہ تو ابراہیم علیہ السلام, یہ بخاری شریف میں حدیث ہے, خیر البریہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ شروع شروع کی بات ہے جب آپ نے اپنے اندازے سے بات کی, اور جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتا دیا کہ نہیں آپ تمام انسانوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سردار آپ ہیں, سب سے شرف عزت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہے, تو پھر آپ نے فرمایا انا سید و ولد آدم, میں تمام آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں. لیکن شروع شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عقیدہ تھا کہ سب سے بہتر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ایک تو اللہ نے قرآن میں کہا انی جاعلک للناس اماما, پھر وہ آپ کے بزرگ بھی ہیں, دادا اونچی نسل میں جا کر آپ کے آبا و اجداد میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بہت زیادہ ہے, کوئی امتی کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, خواہ وہ نبی یعنی ذلی ہی کیوں نہ ہو. مثلا حضرت ہارون علیہ السلام بہت چھوٹے نبی ہیں، کیونکہ بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام چھوٹے نبی ہیں. ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کوئی بڑے سے بڑا امتی بھی، حتیٰ کہ حضرت صدیق بھی حضرت ہارون علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی کی شان نبی کی شان ہے. تو جب نبی کا باپ کافر ہو سکتا ہے تو حضرت علی کا باپ بھی کافر ہو سکتا ہے. عقلاً بھی یہ بات صحیح ہے اور قرآن حدیث کی روح سے بھی یہ بات صحیح ہے. نہیں ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ شرف جو ہے یہ آپ کو حاصل ہے. کبھی حدیث السلام بھی کریں گے، یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے. کبھی جماعت حدیث السلام کروائیں گے، کبھی امام مہدی کروائیں گے. تو انہوں نے شروع میں یہ بات بتانے کے لیے، شروع میں یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ تمہاری امت ہے، تمہارا دین ہے، میں تو ایک مہمان کے طور پر آیا ہوں اس اعتبار سے، اور دوسرے موقع پہ پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جماعت کروائیں گے. یہ تو طے شدہ بات ہے، اس میں تو کوئی شبہ والی بات ہی نہیں. تمام اہل سنت کا، اہل سنت سے مراد بریلوی نہیں ہوتے. آج کل عرف میں تو اہل سنت بریلویوں کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اہل سنت شیعہ کے مقابلے میں ہیں، جس میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث سب آ جاتے ہیں. تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہمیشہ افضل ہوتا ہے امتی سے، ہاں امتی وہ کتنا بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو. جی نہیں، نبیوں نے خواہش کیا کی؟ نبیوں نے خواہش یہ کی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں. یہ خواہش نہیں کی کہ حضور کا امتی جو ہے وہ ہمارا سردار ہو. فرق سمجھے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے حضور کا تعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تجھ سے اور کام لینا ہے، ہم تجھے نبی بنائیں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی. ویسے اللہ نے ہر نبی سے یہ اقرار لیا، آپ تیسرے پارے میں یہ پڑھیں گے، ہر نبی سے یہ اقرار لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں گے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے اسی لیے، تمام نبیوں کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آ کر حضور پر ایمان لائیں گے اور آپ کی امتی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے. بلکہ ایک موقع پر یہ دکھا دیں گے کہ آپ کا امتی جب جماعت کروائے، آپ کا امتی جب جماعت کروائے تو میں پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں، یہ وہ ظاہر کریں گے. تو اس سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ آپ وہ نبی ہیں کہ تمام انبیاء آپ کی امت میں بھی آنے میں اپنا شرف اور عزت محسوس کرتے ہیں. جی وہی جو جاہلیت کا، عربوں کا تھا، شرک اور کفر کا ہی. دیکھو نا، یعنی ابو طالب نے جو کہا اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. اگر وہ یہ کہتے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مرتا ہوں یا اسماعیل علیہ السلام کے دین پر مرتا ہوں تو توحید آ گئی. تو انہوں نے کہا اموت علی دین عبد المطلب، آبائی دین، جو باپ کا، جو قوم کا، جو برادری کا، سب کا. اچھا ویسے اب دیکھو نا، یہ بات بڑی خطرناک ہے اور بڑی نازک بات ہے. امام سیوتی شافی تھے اور بریلوی کٹر، بڑے یعنی ویسے کتابیں انہوں نے بڑی لکھی ہیں، جلالین، تفسیر، ہر فن میں انہوں نے، علم کے ہر فن میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. بہت بڑے عالم ہیں. لیکن ان کے لیے مشہور ہے کہ حاتب اللیل. حاتب اللیل کا مطلب رات کو لکڑیاں چننے والا، رسی آ گئی، لکڑی آ گئی، گوبر آ گیا، جو آیا، گند، یہ وہ سب اکٹھا کرتے چلے گئے. کتابیں ان کی خیر بہت وہ ہیں. انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے. جتنا بریلیوں کو مواد ملتا ہے، یہ جھوٹی روایتیں سب انہوں نے جمع کر رکھی ہیں، بریلوی وہیں سے وہ لیتے ہیں. امام سیوتی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی بعثت کے بعد آپ کے باپ کو بھی زندہ کیا، آپ کی والدہ کو بھی زندہ کیا، ان کو کلمہ پڑھایا، پھر سلا دیا. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب مسلمان ہو گئے تھے، یعنی حضور نبی بن گئے، تو اللہ نے ان دونوں کو ماں باپ کو زندہ کر کے کلمہ پڑھا کر پھر ان کو سلا دیا کہ اب تم مر جاؤ. پھر تو یعنی یہ کام تو ہر کافر کرنے کے لیے تیار ہے. ابو جہل انکار کرے گا؟ ابو جہل، اب آپ نے جب وہ قلیب بدر، وہ جو بدر کا کنواں تھا، بدر میں جو لوگ مارے گئے ابو جہل بھی اس میں مارا گیا، بڑے بڑے جو لیڈر تھے ان کے وہ مارے گئے، آپ نے ایک ہی گڑے میں ان کو دبا کر مٹی ڈال دی، اور آپ اوپر چڑھ کر اس کے اوپر چڑھ کر آپ کہنے لگے حل بجت تم ماں بعد ربکم حقا، کیوں اللہ کا وعدہ ٹھیک پایا نہیں پایا جو اللہ جو میں تمہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی اس آواز کو وہ سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ان کو پورا پتا لگ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ ان کو پتا تو لگ گیا، اگر ان کو اللہ کھڑا کر دے تو وہ کلمہ نہیں بھول پڑ لیں گے، وہ تو کہیں گے کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا؟ یعنی یہ سیوتیات میں، یہ کباڑ خانے میں یہ باتیں بھی اس قسم کی بھی نقل کرتے ہیں بہت سے، تاکہ طفل تسلی کے لیے، دلوں کو بہلانے کے لیے کہ جو حضور کے والدین تو دوبارہ زندہ ہوئے کلمہ پڑھ کر، پھر اس کے بعد وہ فوت ہو. جی وہ بھی پہلے فوت ہو گئی، ویسے اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو کر فوت ہوئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی شیما وہ جو ہے وہ حضور کے جب وہ طائف وغیرہ کی لڑائی ہوئی حوازن اور ثقیف وغیرہ قبیلوں کے ساتھ، تو ان میں وہ بھی گرفتار ہو کر آ گئی تھی، تو پھر آپ کی اس سے ملاقات ہوئی، آپ نے چادر بچھائی، وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور دوسرے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو آپ کی رضائی بہن تھی جس نے آپ کو گودی کھلایا اور پلایا اور پرورش کرتی رہی، وہ مسلمان ہو گئی تھی. اس کی والدہ حلیمہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور روایات میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن صحیح یہی ہے کہ شیما مسلمان ہوئی ہے، حلیمہ مسلمان نہیں ہوئی. جی وہ حلیمہ کو اور ہے، وہ کہاں آ گئی وہاں؟ نہیں وہ نہیں ہے، ویسے ہی اب قبروں کا پتہ ہی کیا ہے، وہ تو ویسے لوگوں میں مشہور ہے، چند ایک قبر مثلا حضرت حمزہ کی یا چند ایک کی قبروں کا پتہ ہو، باقی تو ویسے ہی. اب آپ نے نہیں دیکھا تھا، ابھی کچھ دن ہوئے وہ آیا کہ ایک صحابی، یہ اخباروں میں آیا تھا، خبر ہوئی تھی، آئی تھی، کچھ دیر ہو گئی. چلو جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جی نہیں بھیا، رضائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا.
قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
قل هو الله، کہہ دیجئے وہ اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، لم یلد اس نے نہیں جنا، ولم یولد اور وہ نہیں جنا گیا، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا احد کوئی ہمسر. کفوا کے میں نے اس کی جنس کا، کف یہ عربی میں اور اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے، ابھی اچھا بھی لڑکا لڑکی کا رشتہ فرضی میں وہ ہماری کف نہیں ہے، مطلب کیا کہ وہ ہمارے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، برادری کے اعتبار سے بھی، یا دیکھو جی ہمارا پڑھا لکھا ماحول ہے اور وہ بےچارا پینڈو سا دیہاتی سا آدمی ہے، اکھڑ سا جاہل سا ہے، ہمارا اس کے ساتھ نبھا نہیں. کف وہ ہوتے ہیں مجان سب جس کے ساتھ کوئی جوڑ میل ہو سکے. تو اللہ کی ہمسری کرنے والا، برادری کرنے والا اللہ کے جوڑ کا کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے اللہ کے ماننے والے، حضور کا جن سے مقابلہ تھا سب سے، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن تینوں مشرک اور کافر، یہودی بھی کافر، عیسائی بھی کافر، مشرکین مکہ بھی کافر، اور کافر کس بنا پر؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ کا تصور صحیح نہیں تھا، یہودی بھی مشرک تھے، عیسائی بھی مشرک تھے، مشرکین مکہ بھی مشرک تھے، تو وہ سارے کہتے ہیں کہ تو جو ہمیں مشرک بناتا ہے، صرف لنا ربا کا، تو بتا پھر تیرا رب کیسا، تاکہ پتہ تو لگے. اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، قل هو الله احد، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی افعال میں کوئی شریک ہے. لیکن احد واحد سے، احد احد میں زور زیادہ ہے، واحد میں وہ زور نہیں ہے، اس لیے احد کا لفظ استعمال کیا. قل هو الله احد، اے نبی آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں. ذات سے مراد یہ ہو گیا کہ اس کی جنس کا کوئی نہیں، اس میں سے کوئی نہیں نکلا، وہ کسی میں سے نہیں نکلا. اب مثلا دیکھیں نا، ہم سارے انسان ایک جنس کے ہیں، آدم کی اولاد ہیں. تو اللہ کی جنس کا کوئی نہیں کہ اللہ کسی میں سے ہو. اب دیکھنا کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، پھر آگے رشتے داری، یہ سارا سلسلہ جو ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اسی کی وضاحت یہ ہے کہ لم یلد